السلام علیکم. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلٹن کے ساتھ. قطر کے دارالحکومت دوحہ میں رواں ہفتے افغانستان سے متعلق ہونے والے مذاکرات میں شریک ممالک کے نمائندوں نے افغانستان میں امن عمل کو تیز کرنے کو اشد ضروری قرار دیتے ہوئے افغانستان کے تمام شہروں اور صوبائی دارالحکومتوں پر زمینی اور فضائی حملے فوری روکنے کا مطالبہ کیا ہے. قطر میں افغان اور طالبان مذاکرات کاروں سے ہونے والی ملاقاتوں کے بعد سفارتی نمائندوں کی طرف سے جاری ہونے والے مشترکہ اعلامیے میں ایک بار پھر اس بات کا اعادہ کیا گیا ہے کہ فوجی طاقت کے زور سے افغانستان پر مسلط ہونے والی کسی حکومت کو تسلیم نہیں کریں گے. دوحہ میں قطر کی میزبانی میں 10 اور 12 اگست کو ہونے والے مذاکرات میں امریکہ، چین، پاکستان، ازبکستان، برطانیہ، یورپی یونین، اقوام متحدہ اور کئی دیگر ممالک کے سفارتکاروں نے شرکت کی. مذاکرات کے بعد مشترکہ اعلامیہ ایک ایسے وقت سامنے آیا ہے جب طالبان نے ملک شمال اور جنوب مغرب میں واقع متعدد صوبائی دارالحکومتوں پر قبضہ کر لیا ہے اور بین الاقوامی برادری کی تشویش اور مطالبات کے باوجود طالبان اپنی عسکری کاروائیاں روکنے پر بظاہر تیار نہیں ہیں. افغانستان میں طالبان نے جمعے کے دن کہا ہے کہ انہوں نے گزشتہ رات اپنے حملوں میں 5 بڑے صوبائی دارالحکومتوں پر قبضہ کر لیا ہے، جن میں جنوبی قندھار، مغربی ہیرات، شمال مشرقی قہر نو، جنوبی لشکر گاہ اور فوجی اہمیت کا جنوب مشرقی غزنی شامل ہے. وائس آف امریکہ کے نمائندے ایاز گل نے اسلام آباد سے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ بڑے شہروں پر قبضے کے بعد آس پاس کے چھوٹے صوبائی دارالحکومتوں پر طالبان کی پیش قدمی آسان ہو گئی ہے، جن میں پرزگان صوبے کے دارالحکومت ترین کوٹ، وسطی غور کا دارالحکومت فیروز کوہ اور مشرقی لوگر صوبے کا دارالحکومت پل عالم شامل ہیں، جو صدر غنی کا گھر ہے. طالبان نے ان شہروں پر قبضے کے بارے میں مختلف باضابطہ بیانات کے ذریعے دعوے کیے ہیں، جبکہ کابل حکومت نے ان کی تردید نہیں کی ہے. طالبان نے جمعے کو یہ بھی دعویٰ کیا کہ انہوں نے ہرات کے سابق گورنر اور جنگجو سردار اسماعیل خان کو ان کے متعدد اعلی معاونین کے ساتھ گرفتار کر لیا ہے. طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے آج ایک بیان میں کہا کہ گزشتہ ہفتے کے دوران افغانستان کے 34 صوبوں میں سے 16 پر کنٹرول حاصل کر لیا گیا ہے. امریکہ کے وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن اور وزیر دفاع لائٹ آسٹن نے صدر غنی کو فون پر بتایا ہے کہ واشنگٹن سیکیورٹی کی صورتحال کے پیش نظر کابل میں اپنی سیویلین موجودگی میں کمی کر رہا ہے. افغانستان کے تیزی سے بدلتی ہوئی صورتحال کے پیش نظر امریکہ اور برطانیہ نے وہاں سے اپنے شہریوں کے باحفاظت انخلاء کے لیے فوری طور پر فوجی دستے بھیجنے کا اعلان کیا ہے. امریکہ 3,000 جبکہ برطانیہ اپنے 600 فوجی بھیج رہا ہے. امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان نیٹ پرائس نے کہا ہے کہ کابل کے امریکی سفارت خانے میں تعینات سویلین عملے میں کچھ کمی کی جا رہی ہے اور کچھ ارکان کو واپس بلایا جا رہا ہے. جمعرات کے دن اخباری بریفنگ کے دوران ترجمان نے واضح کیا کہ کابل کا سفارت خانہ بند نہیں کیا جا رہا، تاہم سیکیورٹی اور امن و امان کی صورتحال کے پیش نظر دیگر اقدامات کرنا ضروری ہو گیا ہے. افغانستان میں طالبان کی پیش قدمیوں کے باعث امن و امان کی بگڑتی ہوئی صورتحال کے پیش نظر میڈیا کے 90 سے زیادہ اداروں نے اپنے دفاتر بند کر دیے ہیں، کیونکہ ملک بھر میں صحافیوں کے لیے خطرات بڑھ گئے ہیں. افغان عہدیداروں نے بدھ کے روز بتایا ہے کہ میڈیا کے بہت سے دفاتر ان صوبوں میں تھے جہاں طالبان پہنچ چکے ہیں. طالبان سے کامیاب مذاکرات کے بعد بلوچستان کے علاقے چمن میں پاک افغان سرحد ہر قسم کی آمد و رفت کے لیے کھول دی گئی ہے. حکام کے مطابق سرحد صبح 8 سے شام 4 بجے تک کھلی رہے گی. 4 دہائیوں تک پاکستان انٹرٹینمنٹ انڈسٹری پر کئی مختلف اور زندہ دل کردار ادا کرنے والی معروف فنکارہ دردانہ بٹ 83 سال کی عمر میں انتقال کر گئی ہیں. دردانہ بٹ نے آنگن ٹیڑھا اور تنہائیاں جیسے لاتعداد ہٹ ڈراموں میں اداکاری کے جوہر دکھائے تھے. 9 مئی 1938 کو لاہور میں پیدا ہونے والی دردانہ بٹ کا شمار پاکستان کی ان اداکاراؤں میں ہوتا ہے جنہوں نے اپنے کیریئر کے دوران اسٹیج، ٹی وی اور فلم تینوں میں کام کر کے اپنا نام کمایا. خبریں ختم ہوئیں.
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے.
السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے نیوز شو کے ساتھ بہجت جلانی حاضر خدمت ہے. ابھی خالد امید سے آپ نے خبریں سنی.
تازہ ترین خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں کے ساتھ نیوز شو کا آغاز کرتے ہیں. قطر کے دارالحکومت دوحا میں رواں ہفتے افغانستان سے متعلق ہونے والے مذاکرات میں شریک ممالک کے نمائندوں نے افغانستان میں امن عمل کو تیز کرنے کو اشد ضروری قرار دیتے ہوئے افغانستان کے تمام شہروں اور صوبائی دارالحکومتوں پر زمینی اور فضائی حملے فوری طور پر روکنے کا مطالبہ کیا ہے. قطر میں افغان اور طالبان مذاکرات کاروں سے ہونے والی ملاقاتوں کے بعد سفارتی نمائندوں کی طرف سے جاری ہونے والے مشترکہ اعلامیے میں ایک بار پھر اس بات کا اعادہ بھی کیا گیا ہے کہ فوجی طاقت کے زور پر افغانستان پر مسلط ہونے والی کسی حکومت کو تسلیم نہیں کریں گے. دوحا میں قطر کی میزبانی میں 10 اور 12 اگست کو ہونے والے مذاکرات میں امریکہ، چین، پاکستان، ازبکستان، برطانیہ، یورپی یونین، اقوام متحدہ اور کئی دیگر ممالک کے سفارتکاروں نے شرکت کی. مذاکرات کے بعد مشترکہ اعلامیہ ایک ایسے وقت پر سامنے آیا جب طالبان نے ملک کے شمال اور جنوب مغرب میں واقع متعدد صوبائی دارالحکومتوں پر قبضہ کر لیا ہے اور بین الاقوامی برادری کی تشویش اور مطالبات کے باوجود طالبان اپنی عسکری کاروائیاں روکنے پر بظاہر تیار نہیں ہے. اسلام آباد سے رپورٹ کر رہے ہیں محمد جلیل. تھوڑی دیر کے بعد افغانستان میں طالبان نے آج جمعے کے روز کہا کہ انہوں نے گزشتہ رات اپنے حملوں میں 5 بڑی صوبائی دارالحکومتوں پر قبضہ کر لیا جن میں جنوبی قندھار، مغربی ہرات، شمال مشرقی کیرنو، جنوبی لشکر گاہ اور فوجی اہمیت کا جنوب مشرقی شہر غزنی شامل ہے. وائس آف امریکہ کے نمائندے ایاز گل نے اسلام آباد سے اپنی رپورٹ میں بتایا کہ بڑے شہروں پر قبضے کے بعد آس پاس کے چھوٹے صوبائی دارالحکومتوں پر طالبان کی پیش قدمی آسان ہو گئی جن میں عروز گان صوبے کا دارالحکومت ترین کوٹ، بستی کوٹ کا دارالحکومت فیروز کو اور مشرقی لوگر صوبے کا دارالحکومت گل عالم شامل ہے جو صدر غنی کا گھر بھی ہے. طالبان نے ان شہروں پر قبضے کے بارے میں مختلف باضابطہ بیانات کے ذریعے دعوے کیے جبکہ کابل حکومت نے ان کی تردید نہیں کی. طالبان نے جمعے کے روز یہ بھی دعویٰ کیا کہ انہوں نے ہرات کے سابق گورنر اور جنگجو سردار اسماعیل خان کو ان کے متعدد اعلی معاونوں کے ساتھ گرفتار کر لیا. طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے آج ایک بیان میں کہا کہ گزشتہ ہفتے کے دوران افغانستان کے 34 صوبوں میں سے 16 پر کنٹرول حاصل کر لیا گیا. امریکہ کے وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن اور وزیر دفاع لوئڈ آسٹن نے صدر غنی کو ٹیلی فون پر بتایا ہے کہ واشنگٹن سیکورٹی کی صورتحال کے پیش نظر کابل میں اپنی سیویلین موجودگی میں کمی کر رہا ہے. ادھر کابل میں امریکی سفارت خانے نے جمعرات کے روز طالبان کی جانب سے افغان حکومت کے متعدد ارکان کی بقول اس کے غیر قانونی گرفتاری کی مذمت کی ہے جن میں فوجی اور سیویلین دونوں شامل ہیں. افغانستان کی تیزی سے بدلتی ہوئی صورتحال کے پیش نظر امریکہ اور برطانیہ نے وہاں سے اپنے شہریوں کے بحفاظت انخلا کے لیے فوری طور پر فوجی دستے بھیجنے کا اعلان کیا ہے. امریکہ 3,000 جبکہ برطانیہ اپنے 600 فوجی بھیج رہا ہے. امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان نیٹ پرائس نے کہا ہے کہ کابل کے امریکی سفارت خانے میں تعینات سیویلین عملے میں کچھ کمی کی جا رہی ہے اور کچھ ارکان کو واپس بلایا جا رہا ہے. جمعرات کے روز اخباری بریفنگ کے دوران ترجمان نے واضح کیا کہ کابل کا سفارت خانہ بند نہیں کیا جا رہا، تاہم سیکیورٹی اور نومان کی صورتحال کے پیش نظر دیگر اقدامات کرنا ضروری ہو گیا ہے. ادھر امریکی عہدیداروں نے بتایا ہے کہ امریکہ اپنے 3,000 اضافی فوجی افغانستان بھیج رہا ہے جو کابل میں امریکی سفارتی عملے کے انخلا میں مدد دیں گے. اسد نذیر تفصیل بیان کرتے ہیں.
امریکی محکمہ دفاع کے ترجمان جان کربی نے کہا ہے کہ یہ فوجی افغانستان میں پہلے سے موجود 650 فوجیوں کے ساتھ شامل ہو جائیں گے. اس سے قبل امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان نیٹ پرائس نے اس بات کا اعادہ کیا کہ امریکہ اور بین الاقوامی برادری طالبان کی جانب سے طاقت کے ذریعے اقتدار کے حصول کی کسی بھی کوشش کی کسی طور حمایت نہیں کرے گا. انہوں نے کہا کہ ہم بین الافغان اور افغان قیادت کے تحت ہونے والی امن بات چیت کی مکمل حمایت جاری رکھیں گے. دوسری طرف برطانوی وزارت دفاع کے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ جہاں ضرورت ہوئی برطانوی فوجی برطانیہ کے شہریوں کو تحفظ اور ساز و سامان مہیا کریں گے اور ان افغان شہریوں کو کسی اور مقام پر منتقل کرنے میں بھی مدد دیں گے جنہوں نے برطانوی فورسز کے لیے مترجم کے اور دیگر فرائض ادا کیے تھے. وائس آف امریکہ کی ایک رپورٹ کے مطابق اس سے قبل کابل میں امریکی سفارت خانے کی طرف سے جاری ہونے والے ایک نوٹس میں کہا گیا ہے کہ طالبان کی جاری پیش قدمی اور افغانستان کے دارالحکومت کے قریب واقع حکمت عملی کے حامل شہر پر قبضہ کیے جانے کے بعد ضروری ہو گیا ہے کہ امریکی شہری فوری طور پر افغانستان سے چلے جائیں. سفارت خانے کا نوٹس جو ویب سائٹ پر شائع ہوا ہے، کہا گیا ہے کہ دستیاب کمرشل پروازوں کے ذریعے امریکی شہریوں کو فوری طور پر افغانستان سے چلے جانا چاہیے. ادھر جمعرات کے روز طالبان نے افغانستان کے دو بڑے شہروں ہرات اور قندھار پر قبضہ کر لیا ہے جو کابل کے جنوب مغربی علاقے میں تقریباً 150 کلومیٹر دور واقع ہیں. مئی میں امریکی افواج کے انخلاء کے بعد افغانستان کے شہروں پر آئے دن قبضے کی خبریں موصول ہو رہی ہیں. 27 اپریل کو امریکی حکومت نے احکامات جاری کیے تھے کہ اگر ممکن ہو تو سفارت خانے کا کام باہر سے کیا جائے، جس کی بنیاد تشدد کے واقعات میں اضافے کے خدشات کی وجہ سے ہے. گزشتہ ہفتے امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان نیٹ پرائس نے بھی بتایا تھا کہ سفارت خانے میں عملے کی تعیناتی پر کوئی فرق نہیں پڑا. تاہم انہوں نے مزید کہا ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر امریکی حکومت درپیش خدشات کا جائزہ لیتی رہتی ہے. اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
یورپی یونین نے ایسے میں جب باغی پورے افغانستان پر چڑھائی کر رہے ہیں، طالبان کو جمعرات کے روز متنبہ کیا ہے کہ اگر انہوں نے تشدد کے ذریعے اقتدار حاصل کیا تو وہ بین الاقوامی برادری سے کٹ کر رہ جائیں گے. یورپی یونین کے خارجہ پالیسی کے سربراہ جوزف بوریل نے ایک بیان میں کہا کہ اگر طاقت کے ذریعے اقتدار حاصل کیا گیا اور اسلامی امارات دوبارہ قائم کی گئی تو طالبان کو تسلیم نہیں کیا جائے گا. انہیں تنہائی، بین الاقوامی عدم تعاون، مسلسل لڑائی اور افغانستان میں عدم استحکام کا سامنا ہوگا. بوریل نے کہا کہ یورپی یونین عوام کے ساتھ اپنی ساجداری اور امداد جاری رکھے گی، تاہم یہ معاملت مشروط ہوگی ایک پر امن اور اشتراکی سمجھوتے اور تمام افغانیوں کے انسانی حقوق کی پاسداری اور احترام سے، جن میں خواتین، نوجوان اور اقلیتیں شامل ہیں. بیان میں تشدد کے فوری خاتمے اور کابل میں حکومت کے ساتھ فوری طور پر امن مذاکرات بحال کرنے پر زور دیا گیا. بوریل نے کہا کہ 27 رکنی بلاک کابل حکام پر بھی زور دیتا ہے کہ وہ سیاسی اختلافات ختم کرے، ساجداروں کی نمائندگی اور اتحاد کے قیام کے لیے طالبان سے تعلق بڑھائیں. افغانستان میں طالبان کی پیش قدمیوں کے باعث امن و امان کی بگڑتی ہوئی صورتحال کے پیش نظر میڈیا کے 90 سے زیادہ اداروں نے اپنے دفاتر بند کر دیے، کیونکہ ملک بھر میں صحافیوں کے لیے خطرات بڑھ گئے. افغان عہدیداروں نے بدھ کے روز کہا کہ میڈیا کے بہت سے دفاتر ان صوبوں میں تھے جہاں طالبان پہنچ چکے ہیں. عہدیداروں اور صحافیوں کا کہنا ہے کہ صرف جنوبی صوبے ہلمند میں 12 ریڈیو اور 4 ٹیلیویژن اسٹیشن بند ہوئے ہیں، کیونکہ وہاں کے صدر مقام لشکر گاہ میں شدید لڑائی ہو رہی ہے. قمر عباس جعفری تفصیل بیان کرتے ہیں.
ہلمند میں سکون ریڈیو کے بانی سیف اللہ زاہدی نے بتایا ہے کہ لوگ اپنے گھروں سے باہر نہیں نکل سکتے، چنانچہ حفاظتی اقدام کے طور پر ہم نے 2 روز پہلے شہر میں جہاں ریڈیو اسٹیشن واقع ہے لڑائیوں کا دائرہ پھیلنے پر اپنی نشریات بند کر دی تھی. زاہدی نے جو کابل میں قائم 1 ٹی وی کے لیے رپورٹنگ بھی کرتے ہیں وائس آف امریکہ کو بتایا کہ زیادہ تر صحافی اب اپنے گھروں سے کام کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ رپورٹر کے طور پر مجھ سے توقع کی جاتی ہے کہ میں موقع پر جا کر اپنی رپورٹ بھیجوں، مگر میں یہ نہیں کر سکتا کیونکہ شہر میں لڑائی ہو رہی ہے اور ہر طرف سے گولیاں آ رہی ہیں، راکٹ پھٹ رہے ہیں اور فضائی حملے ہو رہے ہیں. زاہدی نے بتایا کہ لڑائیوں سے سکون ریڈیو کے دفتر کو شدید نقصان پہنچا ہے. عزیز احمد شافی ایک فری لانس جرنلسٹ ہیں جو گزشتہ 15 سال سے ہلمند سے کام کر رہے ہیں. انہوں نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ صحافیوں نے اپنی نقل و حرکت محدود کر دی ہے. وہ طالبان کے ساتھ رابطے کے بغیر صوبے کے دوسرے اضلاع کا سفر نہیں کر سکتے. انہوں نے بتایا کہ طالبان نے ہمیں کہا ہے کہ اگر ہم کہیں جانا چاہتے ہیں تو ان سے رابطہ کریں. انہوں نے مزید بتایا کہ اس مہینے کے شروع میں 2 صحافی شہر چھوڑ کر جانا چاہتے تھے لیکن طالبان نے انہیں پکڑ لیا، تاہم جب ہم نے طالبان سے رابطہ کیا تو انہوں نے صحافیوں کو چھوڑ دیا. کابل کی حکومت نے بھی صحافیوں کو حراست میں رکھا ہوا ہے. حکام نے پروپیگنڈا کرنے کے الزام میں 4 صحافیوں کو اس کے بعد پکڑا جب انہوں نے قندھار کے ضلع اسپن بلدک میں جا کر طالبان کے انٹرویو کیے تھے. وزارت داخلہ کا کہنا ہے کہ انہوں نے حکومت کے اس انتباہ کو نظر انداز کر دیا تھا کہ وہ اس علاقے کا سفر نہ کریں. افغانستان میں صحافیوں پر مرتب ہونے والے اثرات کے بارے میں گزشتہ ہفتے وزارت اطلاعات و ثقافت نے بتایا تھا کہ میڈیا کے لیے کام کرنے والے 1000 سے زیادہ افراد، جن میں 15 خواتین بھی شامل ہیں، بڑھتے ہوئے تشدد کے باعث اپنا روزگار کھو چکے ہیں. میڈیا کے حقوق کے لیے کام کرنے والے گروپ این اے آئی کے سربراہ محب خلوتگر نے موجودہ صورتحال کو ملک کے میڈیا کے لیے انتہائی سنگین قرار دیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ بڑھتی ہوئی لڑائیاں اور طالبان کی پیش قدمیاں گزشتہ 20 برسوں میں حاصل ہونے والی اہم کامیابیوں میں سے ایک کو ملیا بیٹ کر سکتی ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمارے صحافیوں کو دھمکیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، میڈیا کے دفاتر بند ہو رہے ہیں، ہم بدترین مالی حالات سے گزر رہے ہیں اور خبروں تک ہماری رسائی محدود ہو چکی ہے۔ ہمارے عباس جعفری، اردو VOA نیوز، واشنگٹن۔
طالبان سے کامیاب مذاکرات کے بعد بلوچستان کے علاقے چمن میں پاک افغان سرحد ہر قسم کی آمد و رفت کے لیے کھول دی گئی۔ حکام کے مطابق سرحد صبح 8 سے شام 4 بجے تک کھلی رہے گی۔ مزید تفصیلات کوئٹہ سے مرتضیٰ زہری کی رپورٹ میں پیش کرتے ہیں۔
پاکستان کے صوبہ بلوچستان میں چمن کے مقام پر پاک افغان سرحدی گزرگاہ ایک ہفتے کے بعد ہر قسم کی آمد و رفت کے لیے کھول دی گئی ہے۔ چمن میں ڈپٹی کمشنر کی جانب سے جاری ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ جمعے کے روز سرحدی گزرگاہ باب دوستی پیدل مسافروں اور ٹرانزٹ ٹریڈ کے لیے کھولی گئی ہے۔ ضلع حکام کے مطابق سرحد صبح 8 بجے سے شام 4 بجے تک آمد و رفت کے لیے کھلی رہے گی۔ یاد رہے کہ ایک ہفتہ قبل افغانستان کی جانب سے سرحدی علاقے اسپن بولدک میں موجود افغان طالبان نے سرحد بند کر دی تھی، جس کے بعد پاکستان نے بھی چمن کے مقام پر باب دوستی کو بند کر دیا، جس کی وجہ سے سرحد کے دونوں جانب ہزاروں کی تعداد میں خواتین، بزرگ، جوان اور مریض پھنس گئے۔ اس سے قبل منگل کے روز بھی ضلع حکومت کی جانب سے ایک حکم نامہ جاری ہوا تھا، جس میں کہا گیا تھا کہ سرحد کھول دی گئی ہے، تاہم اس حکم نامے کے 2 روز بعد بھی سرحد بند رہی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ سرحد پر انتظامات مکمل نہ ہونے کی وجہ سے 2 روز کی تاخیر ہوئی۔ پاکستانی حکومت اور طالبان کے درمیان گزشتہ ایک ہفتے سے مذاکرات جاری رہے۔ طالبان نے پاکستانی حکام کے سامنے سرحدی گزرگاہ کھولنے کے لیے چند نکات رکھے تھے، جن میں سرحدی گزرگاہ کو کھولنے کے اوقات میں اضافہ، دونوں جانب شناختی کارڈ اور تذکرہ رکھنے والے مسافروں کو آمد و رفت کی اجازت دینے کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ غریب افراد کو روزگار کی فراہمی اور تاجروں کے لیے سرحد کے دونوں جانب آسانیاں پیدا کرنے کا مطالبہ بھی کیا گیا تھا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ دونوں جانب سے ان نکات پر اتفاق ہو گیا ہے اور مذاکرات کامیاب ہونے کے بعد سرحد روزانہ ٹرانسپورٹ اور پیدل آمد و رفت کے لیے کھول دی گئی ہے۔ جمعے کو سرحد کھلتے ہی بڑی تعداد میں باب دوستی پر لوگوں کا رش رہا اور دونوں جانب سے بڑی تعداد میں مسافروں کی آمد و رفت جاری رہی۔ پیدل آمد و رفت کے علاوہ دونوں جانب سے بڑی تعداد میں ٹرانسپورٹ کے آمد و رفت کا عمل بھی شروع ہو گیا۔ پاکستانی حکام نے سرحد پر کرونا وائرس کے SOPs پر مکمل عمل درآمد کرنے کا حکم دیا ہے۔ مرتضیٰ زہری، وائس آف امریکہ، کوئٹہ۔
پاکستان نے داسو میں چین کے انجینئرز پر ہونے والے حملے کو خود کو شملہ قرار دیتے ہوئے دہشت گردی کے اس واقعے میں ملوث پاکستان میں موجود نیٹ ورک کو گرفتار کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ پاکستان نے اس واقعے میں افغان سرزمین استعمال کیے جانے کا الزام عائد کرتے ہوئے کہا کہ اس واقعے میں ملوث افراد کو افغانستان کے خفیہ ادارے نیشنل ڈائریکٹوریٹ آف سیکیورٹی یعنی NDS اور بھارت کی خفیہ ایجنسی را سے ہدایات مل رہی تھیں۔ حکام کے مطابق حملہ آوروں کا اصل ہدف بھاشا ڈیم تھا، البتہ موقع نہ ملنے پر داسو ہائیڈرو پاور پروجیکٹ پر کام کرنے والے چین کے انجینئرز کو نشانہ بنایا گیا۔ اسلام آباد میں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے انسداد دہشت گردی پولیس کے ڈپٹی انسپکٹر جنرل DIG جاوید اقبال کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ داسو واقعہ انتہائی افسوسناک تھا۔ سانے کی جگہ سے جو موبائل اور مواد ملا اس کے ذریعے معاملہ حل کرنا اہم کام تھا۔ جو گاڑی واقعے میں استعمال ہوئی اس کو ٹریک کیا گیا اور یہ دیکھا گیا کہ گاڑی کہاں سے اور کیسے آئی۔ انہوں نے کہا کہ تحقیقات میں واضح ہوا کہ گاڑی افغانستان سے پاکستان سمگل ہوئی۔ شاہ محمود نے کہا کہ دہشت گردی کی اس کارروائی کی وجہ پاکستان اور چین کے تعلقات کو خراب کرنا تھا، البتہ واقعے کے بعد چین اور پاکستان نے تعلقات کے نئے عزم کا اظہار کیا۔ انہوں نے واقعے کے بعد اپنے چین کے دورے کے حوالے سے کہا کہ دورے میں اہم امور پر تبادلہ خیال ہوا۔ چین سمجھتا ہے کہ پاکستان نے ہر لمحہ اعتماد میں لیا، مل کر واقعے کی مذمت کی اور اس عزم کا اظہار کیا گیا کہ ایسے واقعات میں عزم کو کمزور نہیں کریں گے۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ منصوبوں کے لیے سیکیورٹی کو بڑھانا اور بہتر کرنا ہے۔ سی پیک منصوبے جاری رہیں گے اور پاک چین اسٹریٹجک شراکت داری متاثر نہیں ہوگی۔ پاکستان اور بھارت ایک دوسرے پر اپنی سرزمین پر دہشت گردی میں ملوث ہونے کا الزام عائد کرتے ہیں، لیکن اسلام آباد اور نئی دلی اس کو الزام قرار دیتے ہوئے رد کرتے ہیں، جبکہ پاکستان اور افغانستان بھی ایک دوسرے سے اپنی سرزمین کو ایک دوسرے کے خلاف استعمال نہ ہونے کا مطالبہ کرتے رہتے ہیں۔ اس رپورٹ کے مرتب کرنے تک افغانستان یا بھارت کی جانب سے پاکستان کی تحقیقات اور الزامات پر کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا۔ پاکستان میں رواں مالی سال کے پہلے ماہ میں کاروں کی فروخت میں 100% سے بھی زیادہ اضافہ دیکھا گیا، جبکہ دیگر گاڑیوں کی فروخت میں بھی تیزی دیکھی گئی، جسے حکومت کی جانب سے معاشی سرگرمیوں میں اضافے سے تعبیر کیا جا رہا ہے. جبکہ دوسری جانب بعض معاشی ماہرین کا بھی کہنا ہے کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کرونا کے اثرات سے نکلنے کے بعد معیشت میں کچھ تیزی دیکھنے میں آئی، تاہم ان کے خیال میں اس کا مطلب تمام معاشی اشارے بہتر ہونا نہیں. تفصیل جانتے ہیں کراچی سے محمد ثاقب کی رپورٹ میں.
پاکستان آٹو مینوفیکچرنگ ایسوسی ایشن کی رپورٹ کے مطابق رواں مالی سال کے پہلے ہی ماہ میں ملک بھر میں 20,669 کاریں فروخت ہوئیں، جبکہ جولائی 2020 میں یہ تعداد 10,123 تھی. ان میں سے دو کمپنیاں ایسی بھی ہیں جنہوں نے اپنی تاریخ میں ایک ماہ کے دوران ریکارڈ توڑ سیل کی. گاڑیوں کی فروخت میں روایتی ہونڈا، سوزوکی اور انڈس موٹرز کے علاوہ نئے آنے والی کمپنیوں کی سیل میں بھی اضافہ دیکھا گیا ہے. تاہم اس دوران بسوں اور موٹر سائیکلز کی فروخت میں بالترتیب 38% اور 11% کمی دیکھی گئی. ان اعداد و شمار کو جہاں حکومتی رہنما معاشی ترقی سے تعبیر کرتے نظر آ رہے ہیں، تو دوسری جانب معاشی ماہرین اس کی کئی وجوہات بیان کرتے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ گاڑیوں کی فروخت میں اضافے کی اہم وجہ کرونا کے بعد کسی حد تک معاشی سرگرمیوں کی بحالی ہے. معاشی میدان میں مختلف سیکٹرز پر ریسرچ کرنے والے اسپیکٹرم سیکیورٹیز کے عبدالعظیم کا کہنا ہے کہ کرونا کے دوران لگائی گئی سفری پابندیوں کے باعث اکیلے سفر کرنے کے رجحان میں اضافہ ہوا، اور یہی وجہ ہے کہ لوگوں نے نئی گاڑیاں زیادہ خریدیں. دوسری جانب ملک میں ریکارڈ تسیرات زر آنے کے ساتھ زراعت سے منسلک زمینداروں اور مڈل مین کی آمدنی میں بھی خاطر خواہ اضافہ ہوا ہے، اور انہوں نے اس اضافے سے اپنے لیے نئی گاڑیاں خریدی ہیں. ایک اور معاشی ماہر اور وزارت خزانہ کے سابق معاشی ایڈوائزر ڈاکٹر اشفاق حسن کا کہنا ہے کہ کسی ایک صنعت کی ترقی کا مطلب ساری معیشت کی ترقی کو نہیں لیا جا سکتا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ کرونا کی وجہ سے جو معیشت کا برا حال تھا، اس سے اب صورتحال بہتری کی جانب گامزن ہے.
پینڈیمک کے بعد اکانومی اب دنیا میں نکل رہی ہے پینڈیمک کے کرائسس سے. لوگوں نے پینڈیمک پہ رہنے کا کوئی طریقہ بھی سیکھ لیا ہے، تو اب انڈسٹری جو ہے ایک طریقے سے آپ کہہ لیں کہ وہ ریوائول کی طرف ہے. مطلب یہ ہے کہ ایکٹیویٹی ہے وہاں پر، کسی میں زیادہ ہے کسی میں کم ہے.
ڈاکٹر اشفاق حسن کے خیال میں آئی ایم ایف کے ساتھ ہونے والے معاہدے پر عمل درآمد میں بھی تعطل سے سرمایہ کاروں کو کسی حد تک اعتماد ملا ہے.
دیکھیں آئی ایم ایف کے پروگرام میں جب آپ ہوتے ہیں تو ایک مار دھاڑ لگا رہتا ہے، بجلی کی قیمت بڑھاؤ، گیس کی قیمت بڑھاؤ، ایکسچینج ریٹ کو ڈیویلیو کرو، انٹرسٹ ریٹ کو بڑھاؤ، یہ چل رہا ہوتا ہے. تو جب آپ ہٹے ہوئے ہیں تو یہ ساری چیزیں، یہ مار دھاڑ نہیں ہو رہی ہے. دیٹ ہیز گیون کانفیڈنس ٹو دی پرائیویٹ سیکٹر.
ماہرین کا کہنا ہے کہ ملکی معیشت کا زیادہ تر دار و مدار کھپت پر ہوتا ہے، اور اس وجہ سے معیشت میں ہلچل نظر تو آ رہی ہے، تاہم ان کے خیال میں یہ پائیدار نہیں، اور پائیداریت کے لیے ضروری ہے کہ معیشت کا انحصار کھپت کے بجائے مصنوعات کے تیار کرنے اور اس سے زر مبادلہ کمانے پر کیا جائے، تبھی ملک میں حقیقی معنوں میں معاشی بہتری دیکھی جا سکتی ہے. محمد ثاقب، وائس آف امریکہ، کراچی.
پاکستان کے بیشتر شہروں میں پینے کا پانی صحت کے لیے مضر ہے، جو کہ شہروں کو خطرناک بیماریوں میں مبتلا کرا ہے. پاکستان کاؤنسل برائے تحقیقات آبی وسائل پی سی آر ڈبلیو آر کے سروے میں ملک کے 29 بڑے شہروں کا زیر زمین پانی آلودہ اور مضر صحت پایا گیا. عالمی ادارہ صحت، ڈبلیو ایچ او اور اقوام متحدہ کے بچوں سے متعلق ادارے یونیسیف کی رپورٹ کے مطابق پاکستان میں صرف 36% آبادی پینے کا صاف پانی استعمال کر رہی ہے. ماہرین کے مطابق پاکستان میں آلودہ پانی کی ایک بڑی وجہ ملک کے کئی علاقوں، خصوصاً شہروں میں زیر زمین پانی کو شفاف بنانے کے قدرتی نظام کو ختم کیا جانا ہے. اسلام آباد سے علی فرقان کی رپورٹ میں تفصیل پیش کرتے ہیں.
پاکستان کونسل برائے تحقیقات آبی وسائل کے لیے گئے پانی کے نمونوں کے نتائج کے مطابق ملک کے 29 بڑے شہروں کا 62% پانی مضر صحت قرار دیا گیا ہے. وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی سینیٹر شبلی فراز کی جانب سے قومی اسمبلی میں جمع کروائے گئے تحریری جواب میں متنبع کیا گیا ہے کہ مضر صحت پانی کا استعمال کینسر سمیت سنگین بیماریوں کا سبب بن سکتا ہے، جبکہ پانی میں آرسینک کی موجودگی جلد کی خرابی کا باعث بن رہی ہے. پاکستان کونسل برائے تحقیقات آبی وسائل کے چیئرمین ڈاکٹر محمد اشرف نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ پاکستان میں پینے کے پانی میں بتدریج بہتری آ رہی ہے، تاہم اس کی رفتار بہت سست اور اقدامات کی متقاضی ہے. انہوں نے بتایا کہ 2015 کی رپورٹ کے مطابق محفوظ پانی کے نمونے 31% تھے، جو کہ رواں سال کی تحقیق میں 38% پانی کو محفوظ بتاتے ہیں. محمد اشرف کہتے ہیں کہ مضر صحت پانی کی تقریباً 70% آلودگی کی نوعیت معمولی یا بیکٹیریل ہے، جسے احتیاطی یا پانی کو صاف کرنے کے طریقوں سے دور کیا جا سکتا ہے.
इम्प्रूवमेंट है, हमारे सामने जो इम्प्रूवमेंट दिस इज इनसफिशिएंट है, इसलिए इसके ऊपर काम करने की जरूरत है और सूबों को पर्टिकुलरली इसके ऊपर इन्वेस्ट करने की जरूरत है, बोथ इन टर्म ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज और फाइनेंशियल रिसोर्सेज, और जो जहाँ भी लेजिस्लेशन की जरूरत है तो इसके लिए काम करने की जरूरत।
पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन की गुज़श्ता साल जारी होने वाली रिपोर्ट में कहा गया था कि गैर शफाफ पानी का इस्तेमाल मुल्क में 30% बीमारियों का मौजब और 40% अमवात की वजह है। आबी ज़खायर और पानी से मुतलक अमूर के माहिर अरशद अब्बासी कहते हैं कि शहरियों के पानी को महफूज रखने के लिए मुल्हिका कुछ इलाकों को जंगल करार दिया गया था, जिसे अब आबादियों में मुंतकिल कर दिया गया है, जिसकी वजह से ज़ेर ज़मीन पानी साफ नहीं हो रहा। वॉइस ऑफ अमेरिका से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि आबी वसाइल पर तहकीक करने वाले इदारों का काम महज ये नहीं है कि वो सालाना एक रिपोर्ट दे दें। वो कहते हैं कि रिपोर्ट में ये नहीं बताया गया कि पानी के आलूदा होने की वजूहात क्या हैं, और इस ज़मन में सफारिशात और इकदामात की जानब खामोशी है। अरशद अब्बासी ने बताया कि हर शहर के जंगलात और पानी को शफाफ करने वाले इलाके को महफूज करके वहाँ आलूदगी के मुहरकात को ख़त्म करके ज़ेर ज़मीन पानी को महफूज बनाया जा सकता है।
उस इलाके को आप सेफ करते हैं, वहाँ पे किसी किस्म की कोई एक्टिविटी नहीं होती, आलूदगी के जितने भी मुहरकात होते हैं उसको ख़त्म किया जाता है। तो ये सारे काम कभी भी इस ऑर्गेनाइजेशन ने नहीं किए जिसने सेंसिटाइज कर दिया पूरे पाकिस्तान में कि पानी कंटेमिनेटेड है।
माहिरीन सेहत का कहना है कि आलूदा पानी पीने से लोगों को जिल्द की बीमारियां, फेफड़ों और मसाने का सरतान और दिल के अमराज लाहक हो सकते हैं, और आलूदगी से पाक पानी की फराहमी को यकीनी बनाकर लोगों को ऐसी बीमारियों का शिकार होने से बचाया जा सकता है। अली फुरकान, उर्दू VOA, इस्लामाबाद।
14 अगस्त यानी कल पाकिस्तान का यौम आज़ादी पूरे जोश व खरोश से मनाया जा रहा है। पाकिस्तान के 74वें यौम आज़ादी के हवाले से पाकिस्तान टेलीविजन पेशावर मरकज का ड्रामा चिराग कौमी नशरियाती राबते पर नशर किया गया। ये ड्रामा मारूफ दानश्वर नूरुल बशर नवीद ने तहरीर किया, जबकि निसार खलील इस ड्रामे के प्रोड्यूसर हैं। काफी बरसों के तातुल के बाद पेशावर मरकज के इस ड्रामे में खैबर पख्तूनख्वा के अलावा कराची और इस्लामाबाद के अदाकारों ने भी किरदार अदा किए। ड्रामा निगार नूरुल बशर नवीद का कहना है कि इस ड्रामे का बुनियादी मकसद मुल्क भर में मोहब्बतों को फरोग देना और नफरतों का खात्मा करना है, जो मौजूदा दौर की अहम जरूरत भी है। पेशावर से शमीम शाहिद की रिपोर्ट में तफसील पेश करते हैं।
पाकिस्तान की 74वीं यौम आज़ादी के हवाले से पाकिस्तान टेलीविजन सेंटर पेशावर का ड्रामा चिराग भी कौमी नशरियाती राबते पर दिखाया गया है। इस ड्रामे की मुसन्निफ मायानाज दानिश्वर नूरुल बशर नवीद, जबकि प्रोड्यूसर निसार खलील है। पिछले कई बरसों के तातुल के बाद पेशावर टेलीविजन का तैयार करदा एक ऐसा ड्रामा कौमी नशरियाती राबते पर दिखाया गया है, जिसमे न सिर्फ पेशावर बल्कि कराची और इस्लामाबाद के अदाकारों ने भी अहम किरदार अदा किया है। ड्रामे के मुसन्निफ नूरुल बशर नवीद ने वॉइस ऑफ अमेरिका के साथ मुख्तसर बातचीत में कहा,
हमने ड्रामा चिराग में एक स्लोगन दिया है कि मोहब्बतों के मीनों बेदार रहो, प्यार के मकीनों होशियार रहो। दरअसल ड्रामा चिराग की कहानी और मरकजी ख्याल का ताना बाना इस मिस्र से लिया है कि हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे, क्योंकि आज हम जिस बुहरान से गुजर रहे हैं इनमें बुनियादी तौर पर हमें अमन की जरूरत है। इक्तिसाद, तालीम, सेहत, रोजगार जैसे मसाले से हम दोचार हैं, और सबसे अहम बात यह है कि मुख्तलिफ अदवार में हम बदनवानी के गर्दाब में इस तरह फंस गए हैं जिनसे हमारी सियासी, जमहूरी और इंतजामी इदारे मुतासिर हुए हैं। हम अरसे से मजहबी, मसलकी, लिसानी इख्तलाफात के शिकार हो रहे हैं, जिनकी वजह से हमारी इंसानी इकदार को भी नुकसान पहुँच रहा है। मजहबी और मसलकी इख्तलाफात ने हमें एक दूसरे से अलग कर रखा है, हालांकि हर मजहब ने इंसानियत का दर्ज दिया है।
प्रोड्यूसर निसार खलील का कहना है,
स्पेशली इसमें पीस, अमन का एक मैसेज हम देते हैं पूरे पब्लिक को, पूरे अवाम को, पूरी कंट्रीज के वो हवाले से, समझ लें कि एक पीस اور ایک امن کا پیغام اس میں ہم دیتے ہیں.
کراچی سے تعلق رکھنے والی اداکارہ قول کا کہنا ہے کہ یوم آزادی کے حوالے سے پاکستان ٹیلی ویژن کی قومی نشریاتی رابطے پر پیش کی جانے والے ڈرامے میں کردار ادا کرنا ان کے لیے فخر کی بات ہے.
مجھے یہ ہے کہ میں نے سی ٹی وی جو پاکستان کا ایک نیشنل چینل ہے اس کے ساتھ میں نے کام کیا, یہ میرے لیے بہت بڑی اپارچونیٹی ہے. اور اس کے ساتھ میں نے وہ پلے بھی اس طرح کا کیا 14 اگست پہ جو کہ حب الوطنی اور تھوڑا ریپرزینٹ کرتا ہے پاکستان کو, تو یہ میرے ایک آرٹ کے کام کے لیے بہت بڑی چیز تھی کہ میں نے اپنے ملک کے لیے یا کچھ ایسا اچھا میسج ٹائپ پلے کیا. تو یہ میرے لیے بہت بڑی اپارچونیٹی ہے, آگے اس میں مجھے فائدہ ہونا ہو, لیکن اس کو کر کے مجھے بہت خوشی ملی ہے.
پشاور ٹیلی ویژن کی سینئر اداکار ارشد عباسی, جن کا تعلق ایبٹ آباد سے ہے, نے ڈرامے میں اپنے کردار پر اطمینان کا اظہار کرتی ہوئی کہا,
بڑا اچھا ایکسپیرینس ہوا ہے بڑے عرصے کے بعد. یہ نئے لوگوں کے ساتھ میں نے پہلی بار یہ کام کیا نا, اب 14 سال سے پشاور ٹی وی سے میں آؤٹ ہوں, تو ابھی یہ اچھا تجربہ رہا ہے. اچھا ماشاءاللہ بڑی محنت کی انہوں نے, نور البشر نوید رائٹر ہیں اس کے.
چراغ کی قومی نشریاتی رابطے پر نشر کرنے سے ایک بار پھر خیبر پختونخوا بالخصوص پشاور میں ثقافتی سرگرمیوں کی بحالی کے امکانات پیدا ہو گئے ہیں. شمیم شاہد, وائس آف امریکہ, پشاور.
بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں حکمران بھارتیہ جنتا پارٹی یا بی جے پی اور دوسری ہند نواز سیاسی جماعتوں کے کارکنوں پر مشتبہ عسکریت پسندوں کے حملے جاری ہیں. تازہ واقعے میں شور صدا علاقے کے سرحدی قصبے راجوڑی میں بی جے پی کے ایک مقامی لیڈر کے گھر پر کیے گئے دستی بم کے حملے میں ان کا 4 سالہ بھتیجا ہلاک اور 6 افراد زخمی ہو گئے, جن میں بی جے پی لیڈر جسبیر سنگھ, ان کے والدین, بڑا بھائی اور 2 بچے شامل ہیں. بی جے پی کے ترجمان بریگیڈیئر ریٹائرڈ انل گپتا نے وائس آف امریکہ کے ساتھ گفتگو میں الزام لگایا کہ راجوڑی میں ان کے بقول پاکستان کی پشت پناہی میں سرگرم دہشت گردوں کی طرف سے کی گئی اس کاروائی کا مقصد علاقے میں فرقہ وارانہ فسادات کے لیے ماحول تیار کرنا ہے. پاکستان اس الزام کی سختی کے ساتھ تردید کرتا رہا ہے کہ وہ بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں سرگرم عسکریت پسندوں کی کسی بھی طور مدد کرتا ہے. مزید تفصیل سری نگر سے یوسف جمیل کی رپورٹ میں پیش کرتے ہیں.
بھارت کے زیر انتظام کشمیر کے سرمائی صدر مقام جموں سے 147 کلومیٹر شمال مغرب میں واقع راجوری قصبے میں جمعرات کی شب کو بی جے پی منڈل یا علاقائی یونٹ کے صدر جسبیر سنگھ کے گھر پر کیے گئے بم دھماکے اور اس سے ایک دن پہلے ایک مضافتی گاؤں چھکلی میں ایک 28 سالہ شخص انکش کمار شرما کو نامعلوم افراد کی طرف سے چھرا گونپ کر ہلاک کیے جانے کے واقعے کے بعد تناؤ ہے. جمعے کو راجوری میں سناتن دھرم سبھا اور بعض دوسری مقامی ہندو تنظیموں کی طرف سے کی گئی اپیل پر ایک احتجاجی ہڑتال کی جا رہی ہے. گزشتہ پیر کو وادی کشمیر کے جنوبی شہر اننت ناگ میں مشتبہ عسکریت پسندوں نے بی جے پی کے ایک مقامی لیڈر اور سرپنچ غلام رسول ڈار اور ان کی اہلیہ جواہرہ بانو کو گولی مار کر ہلاک کر دیا تھا. وادی کشمیر میں اس سے پہلے بھی بی جے پی اور دوسری بھارت نواز سیاسی جماعتوں کے لیڈروں اور کارکنوں اور بسا اوقات ان کے اہل خانہ پر حملے ہوئے ہیں, لیکن جیسا کہ بی جے پی کے ترجمان بریگیڈیئر ریٹائرڈ انیل گپتا کا کہنا ہے, راجوری میں جہاں سیکیورٹی کی صورتحال نسبتاً بہتر رہی ہے, پارٹی کے مقامی لیڈر پر کیا گیا حملہ غیر متوقع تھا.
اور یہاں تک راجوری کا سوال ہے, یہاں پر تو ہم نے امید بھی نہیں کی تھی کہ اس پرکار کے حادثے ہوں گے.
بی جے پی کے ترجمان نے اس واقعے کے لیے ان کے بقول پاکستان کی پشت پناہی میں سرگرم دہشت گردوں کو مورد الزام ٹھہرایا اور کہا کہ اس کا مقصد راجوری جیسے حساس علاقے میں جہاں ہندو اور مسلمان آبادی تقریباً برابر برابر ہے, فرقہ وارانہ فسادات کے لیے ماحول پیدا کرنا ہے.
بیسیکلی یہ جو ہو رہا ہے یہ پاکستان کر رہا ہے, یہاں پر جو راشٹروادی آوازیں ہیں ان کو دبانے کے لیے. پاکستان نہیں چاہتا ہے کہ یہاں پر امن شانتی ہو, پاکستان نہیں چاہتا ہے یہاں پر کہ ڈیموکریسی, گراس روٹ ڈیموکریسی جو بڑھے, اور پاکستان کا ایک سب سے بڑا مدعا یہ رہتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح یہاں پر کامنل رائٹس کرائے جائیں.
پاکستان اس پر بھارت کی طرف سے لگائے جانے والے اس الزام کی سختی کے ساتھ ترتیب کرتا رہا ہے کہ وہ نئی دہلی کے زیر انتظام کشمیر میں سرگرم عسکریت پسندوں کی کسی طرح مدد کرتا ہے. گزشتہ برس اور اس سال کے شروع میں وادی کشمیر میں بی جے پی اور بھارت کی قومی سیاسی دائرے میں شامل علاقائی جماعتوں کے کارکنوں پر مشتبہ عسکریت پسندوں کے بڑھتے ہوئے حملوں کے بعد حکام نے ان کی سیکیورٹی کو مزید سخت کرنے کے احکامات صادر کیے تھے. اس کے علاوہ ان میں سے کئی ایک کو ان کے گھروں سے سیکیورٹی زونوں میں قائم عارضی رہائش گاہوں میں منتقل کیا گیا اور انہیں ذاتی محافظ فراہم کیے گئے. لیکن ان تمام اقدامات کے باوجود بی جے پی کارکنوں پر حملے جاری ہیں. ادھر جنوبی ضلع کلگام میں سیکیورٹی فورسز کے ساتھ ایک جھڑپ میں ایک مشتبہ عسکریت پسند, جس کے بارے میں پولیس حکام کا کہنا ہے کہ وہ پاکستانی شہری عثمان تھا, ہلاک ہو گیا. تاہم کلگام کے ملپورہ میر بازار علاقے میں قریباً 20 گھنٹے تک جاری رہنے والی اس لڑائی کے دوران ہی اس کا ساتھی فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا. جھڑپ میں دو سیکیورٹی اہلکار اور دو شہری زخمی ہو گئے, جبکہ عسکریت پسندوں نے ایک راکٹ لانچر کا استعمال کرتے ہوئے دو ایسے ڈرونز تباہ کر دیے جن کا سیکیورٹی فورسز آپریشن کے دوران استعمال کر رہے تھے. یوسف جمیل, وائس آف امریکہ, سری نگر.
اور آئیے اب بات کرتے ہیں دوحہ میں ہونے والے مذاکرات کی. قطر کے دارالحکومت دوحہ میں رواں ہفتے افغانستان سے متعلق ہونے والے مذاکرات میں شریک ممالک کے نمائندوں نے افغانستان میں امن عمل کو تیز کرنے کو اشد ضروری قرار دیتے ہوئے افغانستان کے تمام شہروں اور صوبائی دارالحکومتوں پر زمینی اور فضائی حملے فوری طور پر روکنے کا مطالبہ کیا ہے. قطر میں افغان اور طالبان مذاکرات کاروں سے ہونے والی ملاقاتوں کے بعد سفارتی نمائندوں کی طرف سے جاری ہونے والے مشترکہ اعلامیے میں ایک بار پھر اس بات کا اعادہ کیا گیا کہ فوجی طاقت کے زور پر افغانستان میں مسلط والی کسی حکومت کو تسلیم نہیں کیا جائے گا. اسلام آباد سے رپورٹ کر رہے ہیں محمد جلیل.
قطر کی دارالحکومت دوحہ میں رواں ہفتے ہونے والے مذاکرات کے بعد جاری ہونے والے مشترکہ اعلامیہ کے مطابق مذاکرات میں شریک ممالک نے افغانستان بھر میں جاری تشدد, بڑے پیمانے پر عام شہریوں کے ہلاک و زخمی ہونے اور ماورائے قانون ہلاکتوں اور بڑے پیمانے پر ہونے والی انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے بارے میں سامنے آنے والی اطلاعات پر شدید تشویش کا اظہار کیا ہے. اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ دوحہ مذاکرات میں شریک ممالک جن میں پاکستان, امریکہ, چین اور یورپی یونین کے نمائندے بھی شامل ہیں, نے قابل عمل تصفیے کے بعد افغانستان کی تعمیر نو میں معاونت کرنے کے عزم کا اظہار کیا ہے. لیکن قطر میں افغان اور طالبان مذاکرات کاروں سے ہونے والی ملاقاتوں کے بعد سفارتی نمائندوں کی طرف سے جاری ہونے والے مشترکہ اعلامیے میں ایک بار پھر اس بات کا اعادہ کیا گیا ہے کہ فوجی طاقت کے زور پر افغانستان پر مسلط ہونے والی کسی حکومت کو تسلیم نہیں کریں گے. کابل میں واقع کاردان یونیورسٹی سے منسلک بین الاقوامی امور کے ماہر فہیم سادات کا کہنا ہے کہ دوحہ میں شریک ممالک کی افغانستان میں قیام امن کے لیے کوششیں اسی صورت میں کامیاب ہو سکتی ہیں جب یہ ممالک افغانستان میں قیام امن کے لیے ایک جامع حکمت عملی پر اتفاق کریں گے.
جو ملک افغانستان میں اپنے انٹرسٹ کے لیے موجود ہیں اور اپنی جنگ افغانستان میں لڑ رہے ہیں, وہ جب تک اس بات پہ راضی نہیں ہوتے کہ ہم نے آپس میں مل کے اس دنیا, اس خطے, اس ملک میں امن قائم کرنا ہے, افغانستان میں کسی قسم کا امن قائم نہیں ہوگا.
لیکن اسلام آباد کے انسٹیٹیوٹ آف اسٹریٹجک اسٹڈی سے منسلک بین الاقوامی امور کے ماہر نجم رفیق کا کہنا ہے کہ جب تک دنیا کے اہم ممالک افغانستان سے وابستہ اپنے اپنے مفادات کو ایک دوسرے سے یکساں نہیں کریں گے, امن کا اصول مشکل ہے.
جو ملک افغانستان میں اپنے انٹرسٹ کے لیے موجود ہیں اور اپنی جنگ افغانستان میں لڑ رہے ہیں, وہ جب تک اس بات پہ راضی نہیں ہوتے کہ ہم نے آپس میں مل کے اس دنیا, اس خطے, اس ملک میں امن قائم کرنا ہے, افغانستان میں کسی قسم کا امن قائم نہیں ہوگا.
اگرچہ دوحہ میں جاری ہونے والے متفقہ اعلامیے میں طالبان کا نام نہیں لیا گیا ہے, لیکن بین الاقوامی امور کے ماہر فہیم کا کہنا ہے کہ اعلامیے میں طالبان کا نام لیے بغیر ان کو متنبہ کیا گیا ہے کہ اگر وہ طاقت کے زور پر کابل کا کنٹرول حاصل کرنے کی کوشش کریں گے تو بین الاقوامی برادری اسے تسلیم نہیں کرے گی.
کیونکہ طالبان کو بھی خوب پتا ہے کہ انٹرنیشنل لیجیٹیمیسی اینڈ انٹرنیشنل ریکگنیشن از امپورٹنٹ, کیونکہ اس کی بات ان کو انٹرنیشنل اسسٹنس ملے گا, جو کہ افغانستان, کوئی بھی پارٹی افغانستان کو بنا انٹرنیشنل اسسٹنس کے آج کل کے دور میں نہیں چلا سکتا. تو یہ لمیٹیشن شاید طالبان پہ تھوڑا پریشر ڈالے تاکہ یہ ایک ملٹری ٹیک اوور سے, ایک کمپلیٹ ملٹری ٹیک اوور سے ایک میں ریکنسیڈر کرے, تو ایک پولیٹیکل سیٹلمنٹ کے لیے بیٹھ جائے.
قطر کی دارالحکومت دوحہ میں 10 اور 12 اگست کو ہونے والے یہ مذاکرات ایک ایسے وقت ہوئے ہیں جب طالبان نے ملک کے شمال اور جنوب مغرب میں واقع متعدد صوبائی دارالحکومتوں پر قبضہ کر لیا ہے, اور بین الاقوامی برادری کی تشویش اور مطالبات کے باوجود طالبان اپنی عسکری کاروائیاں روکنے پر بظاہر تیار نہیں ہیں. محمد جلیل, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
تازہ ترین خبریں, ریڈیو پروگرامز, آڈیو اور ویڈیو رپورٹس دیکھنے, سننے اور پڑھنے کے لیے اپنے اسمارٹ فون پر ڈاؤن لوڈ کیجیے وی او اے اردو کی ایپ, جو گوگل پلے اور ایپ سٹور پر دستیاب ہے. خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں۔
ایک ایسے وقت پر جب افغانستان میں عدم استحکام اور غیر یقینی صورتحال ہے، شمال مغربی چین میں ان دنوں چینی اور روسی مسلح افواج کی مشترکہ فوجی مشقیں جاری ہیں، جن سے اطلاعات کے مطابق دونوں مطلق العنان ممالک کے مابین عسکری میدان میں قریبی تعلقات کا پتہ چلتا ہے۔ یہ فوجی مشقیں نانگشیاہوا کے نیم خود مختار خطے میں جاری ہیں، جن میں بری افواج کے علاوہ فضائی فورسز کے لڑاکا طیارے بھی حصہ لے رہے ہیں۔ یہ علاقہ سنکیانگ کے مشرق میں واقع ہے، جہاں چین نے مبینہ طور پر 10 لاکھ سے زائد ایغور مسلمان اقلیت کے لوگوں کو زیر حراست رکھا ہے، جبکہ چین کا دعویٰ ہے کہ انہیں دہشت گردی اور انتہا پسندی کی مہموں کے دوران گرفتار کیا گیا۔ قمر عباس جعفری تفصیل بیان کرتے ہیں۔
ناقدین کا کہنا ہے کہ غور آبادی کو حراست میں رکھنا اس اقلیتی گروپ کے بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی کے مترادف ہے۔ سنکیانگ کی سرحد کو ایک پٹی افغانستان سے بھی ملاتی ہے، اور افغانستان سے امریکی فوج کے انخلا کے بعد شدت پسندی اس علاقے تک پھیلنے کا امکان ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ امریکہ کے عالمی اثر و رسوخ کا مقابلہ کرنے کی غرض سے باضابطہ اتحاد تشکیل دیے بغیر روس اور چین اپنی عسکری اور امور خارجہ کی پالیسیوں کو بتدریج مربوط شکل دے رہے ہیں۔ چین کے سرکاری خبر رساں ادارے شنوا نے خبر دی ہے کہ ان فوجی مشقوں کا آغاز پیٹ کے روز ہوا، جب حکمران کمیونسٹ پارٹی کے مرکزی ملٹری کمیشن کے رکن لی زیو چنگ نے تقریب کی صدارت کی۔ چینی اور روسی حکام کے حوالے سے شنوا نے بتایا کہ ان فوجی مشقوں کا مقصد چین اور روس کی افواج کے درمیان انسداد دہشت گردی کی مشترکہ کارروائیوں کی نوعیت کی روابط کو مضبوط بنانا ہے۔ روسی وزارت دفاع کے بیان کے مطابق اس لڑاکا تربیت میں شرکت کا مقصد روس چین تعلقات کو وسعت اور فروغ دینا ہے۔ روس جنوبی بحیرے چین پر چین کے دعوے کی حمایت کرتا ہے۔ اس ضمن میں آبی وسائل کی سیکورٹی کے موضوع پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں ہونے والے ایک اعلیٰ سطحی اجلاس کے دوران پیٹ کے روز چین کے وفد کی امریکی وفد کے ساتھ لفظی جھڑپ بھی ہوئی۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے اس حکمت عملی کے حامل متنازع علاقے میں چین کی جانب سے قبضے اور دعوے کے ماحول کو بڑھاوا دینے پر انتباہ جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ جارحانہ رویے کے مظاہرے سے سیکیورٹی اور کامرس کے حوالے سے شدید عالمی نتائج برآمد ہوں گے۔ بلنکن کے بقول آبی وسائل پر غیر قانونی دعوے کا بیانیہ اور اشتعال انگیزی کے نتیجے میں سمندر سے گزرنے والے جہازوں کے ساتھ خطرناک نوعیت کے واقعات جنم لے چکے ہیں، جس اشتعال انگیزی کا مقصد جائز طور پر آبی وسائل تک رسائی کے متمنی ملکوں کو خوفزدہ اور خائف کرنا ہے، اور جو اقدام ناجائز حربوں کے زمرے میں آتے ہیں۔ چین نے سن 2016 میں ہونے والے ثالثی کے بین الاقوامی فیصلے کو تسلیم کرنے سے انکار کیا تھا، جس میں جنوبی بحر چین پر چین کے دعووں کو ناجائز قرار دیا گیا تھا۔ قمر عباس جعفری، اردو وی او اے نیوز، واشنگٹن۔
امریکہ میں آبادی میں زیادہ تنوع پیدا ہو رہا ہے، جبکہ سفید فام لوگوں کی آبادی ملک کی تاریخ میں پہلی مرتبہ گزشتہ 10 سال کے اندر کم ہوئی۔ مردم شماری کے بیورو نے جمعرات کے روز بتایا کہ ملک میں نسلی اعتبار سے آبادی کا نقشہ بدل رہا ہے، تاہم سفید فام لوگ آبادی کا بدستور سب سے بڑا حصہ ہیں، لیکن 2010 کے مقابلے میں ان کی آبادی 8.6% کم ہوئی۔ سفید فام لوگوں کی تعداد 20,39,00,000 بتائی گئی ہے، جبکہ دوسرا سب سے بڑا گروپ ہسپانوی اور لاطینی لوگوں کا ہے، جن کی آبادی 6,21,00,000 ہے۔ آبادیوں کے تناسب میں تبدیلی سے ایوان نمائندگان میں بعض ریاستوں کے اندر نشستوں کی تعداد پر اثر پڑ سکتا ہے۔ اور آئیے اب کرونا کی خبریں اور اعداد و شمار اور رپورٹیں آپ کے لیے پیش کرتے ہیں۔ امریکہ میں متعدی امراض کے ماہر ڈاکٹر اینتھنی فاؤچی نے جمعرات کے روز کہا کہ ویکسین بوسٹر شاٹس COVID-19 کے خلاف اضافی تحفظ فراہم کرنے کے لیے ناگزیر ہیں، لیکن انہوں نے مزید کہا کہ اعداد و شمار سے پتہ چلتا ہے کہ ویکسین حاصل کرنے والے بیشتر صحت مند افراد کو ابھی ان کی ضرورت نہیں۔ وائٹ ہاؤس COVID-19 ریسپانس ٹیم بریفنگ کے دوران فاؤچی نے کہا کہ موجودہ اعداد و شمار سے پتہ چلتا ہے کہ بیشتر ویکسین کم از کم 8 ماہ کے لیے کافی مؤثر ہیں۔ انہوں نے کہا کہ صحت کے حکام بوسٹر سے متعلق بین الاقوامی اور ملک کے اندر کیس سٹڈیز کا جائزہ لے رہے ہیں، اور اگر یہ طے کیا جائے کہ ان کی ضرورت ہے تو پھر ان کا فوری بندوبست بھی کر دیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ بیماریوں کے کنٹرول اور روک تھام کے لیے امریکی مراکز CDC کی ڈائریکٹر روشیل والنسکی نے بتایا کہ امریکہ میں COVID-19 کے نئے کیسز کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ نئے کیسز کی یومیہ اوسط 1,13,000 ہے، جو گزشتہ ہفتے کے مقابلے میں میں 34% زیادہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسپتال میں روزانہ داخلے میں 31% اضافہ ہوا ہے، جبکہ روزانہ اموات کی شرح 22% بڑھ گئی ہے۔ والنسکی نے کہا کہ امریکہ بھر میں تمام کاؤنٹیوں میں سے 90% کو اس وائرس کی منتقلی کا سامنا ہے جو COVID-19 کا سبب بنتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اب تک منتقلی کے بیشتر کیسز ان افراد میں ہیں جنہوں نے ویکسین نہیں لگوائی۔ فاؤچی نے کہا کہ ڈیلٹا ویریئنٹ اس اضافے کا باعث ہے۔ انہوں نے جانسن اینڈ جانسن COVID-19 ویکسین کے لیے نئے اعداد و شمار پیش کیے، جن کے مطابق یہ ویکسین دوسری ویکسین ہی کی طرح مؤثر ہے۔ فاؤچی سے پوچھا گیا کہ کیا کوئی ایسا ڈیٹا موجود ہے جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ بچے ڈیلٹا ویریئنٹ سے زیادہ متاثر ہو سکتے ہیں، کیونکہ اس سے بچوں کے زیادہ متاثر ہونے کی اطلاعات ملی ہیں۔ فاؤچی نے کہا کہ 12 سال سے کم عمر کے بچوں کو ابھی تک ویکسین نہیں دی گئی، لہٰذا اس کی توقع کی جانی چاہیے، کیونکہ ڈیلٹا وائرس کی منتقلی کی شرح زیادہ ہے، لہٰذا بچے بھی زیادہ متاثر ہوں گے۔ لیکن انہوں نے کہا کہ بچوں کی حفاظت کی کلید ان لوگوں کے پاس ہے جو ویکسین لے سکتے ہیں۔ امریکہ کے فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن یعنی ایف ٹی اے نے اعلان کیا ہے کہ وہ شہری جن کی قوت مدافعت کرونا ویکسین کی 2 خوراکیں لینے کے باوجود کمزور ہے، وہ 3rd خوراک یعنی بوسٹر شاٹ لگانے کے اہل ہوں گے۔ ایف ڈی اے نے جمعرات کی شب اعلان کیا کہ کمزور قوت مدافعت والے افراد فائزر یا ماڈرنا ویکسین کا اضافی شاٹ لگوا سکتے ہیں، تاکہ ایسے افراد کو ڈیلٹا ویریئنٹ جیسی کرونا کی قسم سے محفوظ رکھا جائے۔ ایف ڈی اے کے اعلان کے مطابق بوسٹر شاٹ لگانے کا اطلاق ان لاکھوں امریکی شہریوں پر بھی ہوگا جو ٹرانسپلانٹ کرا چکے ہیں، کینسر یا دیگر امراض میں مبتلا ہیں۔ ایف ڈی اے کے قائم مقام کمشنر ڈاکٹر جینٹ ووڈ کوک نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ نئے احکامات کے بعد ڈاکٹر ان افراد کو کرونا سے بچاؤ کے لیے اضافی خوراک لگا سکیں گے جن کی قوت مدافعت کمزور ہے، تاہم یہ واضح رہے کہ بوسٹر شاٹ لگوانے کا اطلاق امریکہ کے تمام شہریوں پر نہیں ہوگا۔ ایف ڈی اے کا فیصلہ صرف ان متاثر افراد کے لیے ہے جو بیمار ہیں یا ان کی کسی کی وجہ سے قوت مدافعت کمزور ہے۔ فرانس، جرمنی اور اسرائیل نے کرونا ویکسین کی 2 خوراکیں لینے والے شہریوں کو 3rd خوراک لینے کی بھی اجازت دے رکھی ہے۔ کرونا وائرس کی خبروں اور اعداد و شمار کے بعد آئیے پروگرام میں شامل کرتے ہیں کچھ مزید خبریں۔ ہیومن رائٹس واچ یعنی HRW کی جمعرات کو جاری کردہ رپورٹ کے مطابق فلسطینی گروپ حماس نے جنگی جرائم کا ارتکاب کیا، جب مئی میں اسرائیل کے خلاف ہزاروں راکٹ بے مقصد اسرائیلی قصبوں اور شہروں پر داغے گئے۔ HRW نے کہا کہ 11 روزہ تنازع کی تحقیقات سے یہ نتیجہ اخذ کیا گیا کہ حماس کے حملوں میں اسرائیل کے 1 درجن شہری ہلاک ہوئے۔ فلسطینی مسلح گروپوں کی جانب سے داغے جانے والے راکٹ اور مارٹرز میں گائیڈنس سسٹم کے فقدان کی وجہ سے ان کا نشانہ عموماً خطا ہو جاتا ہے، اور عام شہریوں والے علاقوں میں یہ ہتھیار بلا امتیاز ہلاکتوں کا باعث بنتے ہیں۔ شہری علاقوں پر حملہ کرنے کے لیے اس طرح کے راکٹ داغنا جنگی جرم ہے۔ اسرائیل اور اس کے حمایتی انسانی حقوق کے علمبردار ان گروپوں کی رپورٹوں کو مسترد کرتے ہیں جن میں اسرائیل کو فلسطینیوں کے خلاف جنگی جرائم کے ارتکاب کا الزام دیا جاتا ہے۔ اسرائیل اور بیشتر ماہرین سمجھتے ہیں کہ اسرائیل شہری برادریوں پر اندھا دھند راکٹ فائر کرنا بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی ہے۔ یہ تنازع 10 مئی کو اس وقت شروع ہوا تھا جب حماس نے یروشلم کی طرف راکٹ داغے، جو شہر کی مسجد اقصی میں اسرائیلی جارحانہ پولیسنگ کے خلاف فلسطینی مظاہروں کی حمایت کا اظہار تھا۔ یہودی آبادکاروں کی طرف سے درجنوں فلسطینی خاندانوں کو ان کے گھروں سے بے دخل کرنے کی دھمکیوں نے بھی اس مخاصمت کو بڑھانے میں کردار ادا کیا۔ حماس نے ایک بیان میں کہا کہ یہ رپورٹ ہمارے لوگوں کے ساتھ ناانصافی ہے۔ حماس کے بیان میں کہا گیا کہ اس طرح کی رپورٹ صرف اسرائیلی قبضے کے لیے سود مند ہے، کیونکہ اس نے متاثرہ افراد کو بھی حقیقی مجرم کے برابر لا کھڑا کیا، جبکہ ہمارے فلسطینی لوگ قبضے کے خلاف مزاحمت کے اپنے جائز حق کا استعمال کر رہے ہیں۔ HRW نے پچھلے مہینے ایک رپورٹ جاری کی تھی جس میں تنازع کے دوران اسرائیل پر حملوں کا الزام لگایا گیا تھا جو بظاہر جنگی جرائم کے زمرے میں آتے ہیں۔ HRW نے 3 اسرائیلی فضائی حملوں کی تحقیقات کے بعد کہا تھا کہ ان میں 62 فلسطینی شہری ہلاک ہو گئے تھے۔ مغربی بالکان کے خطے کو پار کر کے یورپی ملکوں میں غیر قانونی طور پر آنے والے مہاجرین کی تعداد میں دگنا اضافہ دیکھنے میں آیا ہے، جبکہ ان مہاجرین میں اکثریت کا تعلق تنازعات میں گرے شام اور افغانستان کے ملکوں سے ہے۔ اسد نذیر کی رپورٹ میں تفصیل پیش کرتے ہیں۔
یورپی یونین کی سرحدوں سے متعلق ادارے فرونٹیکس نے اعلان کیا ہے کہ اس سال جنوری اور جولائی کے دوران بالکان کے راستے غیر قانونی طور پر یورپ میں داخل ہونے والے مہاجرین کی تعداد 26,600 تک جا پہنچی ہے۔ یہ تعداد گزشتہ سال کے انہی مہینوں کی تعداد سے 90% زیادہ ہے۔ رواں سال جولائی میں گزشتہ سال جولائی کے مقابلے میں اس راستے سے آنے والے مہاجرین کی تعداد میں 67% اضافہ ہوا ہے۔ یورپ کے بہت سے ممالک پریشان ہیں کہ افغانستان میں طالبان جنگجوؤں کے کنٹرول میں کئی علاقے آنے سے لوگ ملک چھوڑنے کے بعد یورپ کا رخ کریں گے اور انہیں پھر 2015 اور 2016 جیسے مہاجرین کے بحران کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اس وقت مہاجرین کی بہت بڑی تعداد بیک وقت بر اعظم آئی تھی اور مشرق وسطی اور افغانستان سے 10 لاکھ سے زائد لوگوں کی آمد نے یورپ کے سیکیورٹی اور عوام کی فلاح کے اداروں پر شدید دباؤ ڈال دیا تھا۔ فرونٹیکس کے مطابق پچھلے سال کے آغاز سے 22,000 مہاجرین غیر قانونی طور پر یورپ پہنچے ہیں۔ اس طرح گزشتہ سال کے نسبت یہ اضافہ 69% ہے۔ خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق اس بحرانی کیفیت سے نمٹنے کے لیے ایک میٹنگ میں یورپی ممالک کے وزرائے داخلہ، بیلاروس اور لتھوانیا کی سرحد پر مہاجرین کی آمد میں اضافے پر بدھ کے روز بات کر رہے ہیں۔ یورپی یونین نے بیلاروس پر الزام لگایا ہے کہ وہ یورپ کی طرف سے اس پر عائد کردہ پابندیوں کے خلاف غیر قانونی طور پر عراقی مہاجرین کو ایک سیاسی ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہا ہے۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اقوام متحدہ اور افریقی یونین نے جمعرات کے روز صومالیہ پر زور دیا ہے کہ وہ عرصے سے بوخر انتخابات کا اکتوبر میں انعقاد کریں، باوجود کے باغی جنگجو ڈرانے دھمکانے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ صومالیہ کے لیے اقوام متحدہ کے خصوصی نمائندے جیمس وان نے سلامتی کونسل کو بتایا کہ الشباب کے مسلسل خطروں کے پیش نظر الیکشن سیکیورٹی کی تیاریاں بہت ضروری ہیں۔ الشباب کے دہشت گرد حملے اور باغیانہ کاروائیاں جاری ہیں، خاص طور پر جنوب مغربی ریاست میں لوگوں کو محصور کرنا۔ افریقی یونین کے خصوصی نمائندے فرانسسکو مدیرا نے سلامتی کونسل کو کہ ہماری پوری توجہ یہ ہونا چاہیے کہ انتخابی نظام کو عسکریت پسندوں کے ہاتھوں تباہ ہونے سے بچایا جائے۔ حکومت اور اپوزیشن میں اختلافات کے باعث پارلیمانی اور صدارتی انتخابات فروری سے بار بار ملتوی ہوتے آ رہے ہیں۔ اور بحیرہ روم کے کنارے پر واقع الجیریا کی حکومت نے ملک کے شمالی علاقوں کے جنگلات میں لگی آگ کو بچانے کے لیے فوجی دستے بھیج دیے ہیں جو فائر فائٹرز کی مدد کریں گے۔ الجیریا میں آگ سے کم از کم 65 افراد ہلاک ہوئے ہیں، جن میں 28 فوجی بھی شامل ہیں۔ اور خبریں ختم کرنے سے پہلے یاد کرتے ہیں دردانہ بٹ کو۔ 4 دہائیوں تک پاکستان انٹرٹینمنٹ انڈسٹری پر کئی مختلف اور زندہ دل کردار ادا کرنے والی معروف فنکارہ دردانہ بٹ 83 سال کی عمر میں انتقال کر گئی۔ دردانہ بٹ نے آنگن ٹیڑھا اور تنہائی جیسے لا تعداد ہٹ ڈراموں میں اداکاری کے جوہر دکھائے تھے۔ 9 مئی 1938 کو لاہور میں پیدا ہونے والی دردانہ بٹ کا شمار پاکستان کی ان اداکاراؤں میں ہوتا ہے جنہوں نے اپنے کیریئر کے دوران اسٹیج، ٹیلی ویژن اور فلم تینوں میں کام کر کے اپنا نام بنایا۔ امریکہ کی ایک یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کرنے والی دردانہ بٹ نے اپنے کیریئر کا آغاز اسٹیج سے کیا، جس کے بعد انہوں نے 50-50 کے ذریعے ٹیلی ویژن کی دنیا میں قدم رکھا۔ ان کے ساتھی اداکار ان کو یاد کرتے ہوئے افسردہ ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ وہ بہترین فنکارہ تھیں جن کے انتقال سے ایسا خلا پیدا ہوا جو شاید کبھی پورا نہ ہو سکے۔ دردانہ بٹ کے انتقال پر جہاں سینیٹر فیصل جاوید خان نے ٹویٹر کے ذریعے انہیں خراج تحسین پیش کیا، وہیں شیری رحمان نے بھی سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر ان کی تعریف کی ہے۔ خبریں ختم ہوئیں لیکن ہمارا نیوز شو ابھی جاری ہے۔ ایک مختصر وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں کچھ مزید رپورٹوں کے ساتھ۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے۔ آپ ہمارے پروگرام ہماری ویب سائٹ پر کسی بھی وقت دیکھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے www.urduvoa.com۔
میڈیا ویو 972 کلو ہرٹز پر یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس ہے۔ پاکستان کے حکام کہتے ہیں کہ صحت کی سہولیات پر دباؤ اور کرونا کیسز کو دیکھتے ہوئے پابندیاں سخت کی جا سکتی ہیں، تاہم فی الحال کچھ کہا نہیں جا سکتا کہ چوتھی لہر کب ختم ہوگی۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں وزیراعظم پاکستان کے معاون خصوصی برائے صحت ڈاکٹر فیصل سلطان سے ضیاء الرحمان کی گفتگو میں۔
یہ جو اضافہ ہوا ہے اس کے پیچھے دو اہم چیزیں کار فرما رہی ہیں۔ ایک تو یہ کہ ہمارے ہاں عمومی طور پہ معاشرے میں ایک لاپرواہی آ چکی تھی اور ہے، اور شادیاں چل رہی تھیں، کچھ انڈور ڈائننگ بھی ہوئی اور اس وجہ سے، اور ٹوریزم ہوا، تو وہ بہت ساری ایسی ایکٹیویٹیز تھیں جنہوں نے اس میں اپنا حصہ ڈالا۔ لیکن اس میں ایک اور اسپیکٹ اور فیکٹر ڈیفینیٹلی ہے، وہ ہے وائرس کا، اور وائرس کی جو یہ نئی قسم ہے جس کو ڈیلٹا یا انڈین ویریئنٹ بولتے ہیں، اس نے اپنا جسے کہتے ہیں کام ضرور دکھایا۔ یہ ڈیلٹا تو اب تقریباً ہر جگہ سے نظر آ رہا ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ تمام تر جہاں بھی ہم اس کی سیکوینسنگ کرتے ہیں، یعنی جو ویریئنٹ ہے اس کی باریکی کو دیکھتے ہیں کہ کون سا والا ہے، تو ہمیں ڈیلٹا جو ہے وہ نظر آتا ہے۔ سو یہ تو ہر جگہ موجود ہے، لیکن بیماری کا زور جو ہے اس دفعہ ہم نے دیکھا کہ کراچی میں کچھ زیادہ تھا، کچھ اسلام آباد میں دیکھا، اس کے علاوہ اے جے کے اور گلگت بلتستان میں بھی تھا، لیکن گزشتہ چند دنوں میں ہمیں یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ اس میں تھوڑا سا اضافہ پنجاب میں بھی ہوا ہے اور کے پی کے میں. ڈیلٹا ویریئنٹ جو ہے ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے جو پھیلنے کی شرح ہے وہ نسبتاً پچھلے جو گزشتہ لہریں ہیں اس سے زیادہ ہی رہی ہے, لیکن اس کو ایکوریٹلی اس لیے میجر نہیں کیا جا سکتا کیونکہ ہم علیحدہ سے تمام جو وائرس ڈیٹیکٹ ہو رہے ہیں ان کی سیکوینسنگ نہیں کر رہے. میں سمجھتا ہوں کہ ابھی کلیئرلی کہنا یہ ناممکن ہے کہ اس چوتھی ویو کی پیک کہاں آئے گی یا کیا آ چکی ہے یا نہیں, کیونکہ پچھلے چند دنوں سے 4,000-5,000 کے درمیان لگاتار کیسز چل رہے ہیں. اس کی جو انکریز کی ریٹ ہے وہ کوئی بہت میسو نہیں چل رہا, لیکن بہرحال انکریز ہوا ہے. اسپوٹنک کا جو اعداد جو ڈیٹا تھا ہمیں تو جو نظر آیا جو انہوں نے شیئر کیا وہ مناسب تھا اور وہ اس کی پروٹیکٹیو ایفیکیسی ڈیفینیٹلی تھی. اب وہ وہی ہے کہ جیسے جیسے ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن WHO مختلف ویکسینز کو اپروو کرتی جاتی ہے تو اس کے اوپر دوسرے ممالک کا جو کانفیڈنس ہے وہ بڑھتا چلا جاتا ہے. تو یہ ایک بتدریج پروسیس ہوتا ہے اور دیکھیے یہ WHO کے لیے بھی ایک پریشر ہے کیونکہ انہوں نے عام طور پہ تو ایک بیماری کے لیے بمشکل ایک ویکسین جو ہے اس کو اپروو ہوتے پتہ نہیں کتنا ٹائم لگتا ہے. انہوں نے 4 تو کم از کم ویکسینز انہوں نے جو ہیں اقسام وہ اپروو کیے 5. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ذرا اسپیشل ٹائمس ہیں, اس میں اتنا دل ہارنے کی بات نہیں لوں گی. وہ ویکسین ہے اس کا ڈیٹا ہے دیکھ لیں گے وہ لوگ. ہم نے جی بیچنے کی یا جو پرائیویٹ سیکٹر ہے ان کو امپورٹ کرنے کی تو اجازت پہلے دی تھی اس صورت میں, بیکاز اس وقت یہ خیال کیا جا رہا تھا کہ جی شاید پرائیویٹ سیکٹر کہیں سے اٹھا لائے گا. میں نے اس وقت بھی بڑا واضح کیا تھا کہ یہ ایک خام خیالی تھی. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ایک کموڈیٹی شارٹ سپلائی میں ہے جہاں بڑی بڑی حکومتیں جو کروڑوں کی تعداد میں ویکسینز لینا چاہتی ہیں ان کو نہیں مل رہی تو چھوٹے بائر کو کون گھاس ڈالے گا. تو ہم نے کہا جی ٹھیک ہے جس کو ملتی ہے وہ لیا ہے. تو تھوڑی سی تعداد میں آپ کو یاد ہے کہ اسپوٹنک آئی تھی, تھوڑی سی کینسائنو بھی پرائیویٹلی آئی تھی, لیکن جہاں اس وقت ملین کے حساب سے فری لگ رہی ہے تو پھر وہ پرائیویٹ کا جسے کہتے ہیں سکوپ یا سپیس زیادہ رہتی نہیں.
یہ تھے وزیراعظم پاکستان کے معاون خصوصی برائے صحت ڈاکٹر فیصل سلطان ضیاء الرحمان سے گفتگو کر رہے تھے. یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس ہے.
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ.
امریکہ نے پوری دنیا میں مذہبی آزادی اور تعامل کے احترام کو وسعت اور فروغ دینے کا تہیا کر رکھا ہے. بین الاقوامی ترقی کے لیے امریکی ادارے کی منتظم سمانتھا پاور نے کہا کہ یہ محض اس بات کا عکاس نہیں ہے کہ امریکیوں کے طور پر ہم کون ہیں, بلکہ یہ امریکہ کے لیے اسٹریٹجک قومی مفاد میں ہے اور ہماری خارجہ پالیسی کا ایک کلیدی نصب العین ہے. ہمیں پتہ ہے کہ جب ممالک مذہبی آزادی کو فروغ دیتے ہیں اور مذہبی اقلیتوں کا تحفظ کرتے ہیں تو جمہوریت زیادہ پائیدار ہوتی ہے اور برادریوں کے لیے یہ زیادہ امکان پیدا ہوتا ہے کہ وہ مساوی بنیاد پر ترقی کر سکیں, اور اسی طرح خواتین اور لڑکیوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے بھی مواقع میسر آتے ہیں اور مجموعی طور پر زندگی بہتر ہو جاتی ہے. منتظم پاور نے کہا کہ تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ جن ملکوں میں مذہبی پابندیوں اور مخاصمت میں کمی واقع ہوئی وہاں ان ممالک کے مقابلے میں مجموعی قومی پیداوار میں دگنا اضافہ ہوا جہاں ان حد بندیوں میں اضافہ دیکھنے میں آیا. اس کے علاوہ ان ممالک میں عدم استحکام اور تنازع کا زیادہ امکان ہوتا ہے جہاں مذہبی اقلیتوں کو جبر کا نشانہ بنایا جاتا ہے یا ان کو الگ تھلگ کیا جاتا ہے یا آزادانہ طور پر ان کی عبادت کے مواقع کو محدود کر دیا جاتا ہے. مذہبی آزادیوں سے انکار کے سبب سماجی تنازعات اور تشدد جنم لیتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ ان ملکوں میں جہاں سرکاری طور پر مذہب پر بہت زیادہ حد بندیاں ہوتی ہیں وہاں ان ممالک کے مقابلے میں جہاں یہ پابندیاں نہیں ہوتی یا کم ہوتی ہیں سماجی تنازع کا زیادہ امکان دیکھنے میں آتا ہے. منتظم پاور نے کہا کہ حقیقتاً یہ بات واضح ہے کہ جب تک لوگوں کو ان کے ضمیر کے مطابق عبادت کی آزادی حاصل نہ ہو اور جب تک کہ تمام عقائد سے تعلق رکھنے والے افراد کو ان کے مقدس مقامات اور عبادت گاہوں تک رسائی نہ ہو اس وقت تک پائیدار امن قائم نہیں ہو سکتا. اس میں پھر کوئی حیرت کی بات نہیں ہے کہ صدر بائیڈن نے یہ واضح کیا ہے کہ جہاں تک امریکہ کی خارجہ پالیسی کا تعلق ہے ترقی اتنی ہی اہم ہے جتنا کہ دفاع اور سفارتکاری. منتظم پاور نے مزید کہا کہ یہی وجہ ہے کہ عقیدے اور پڑوس کی شراکت داروں کی بنیاد پر یو ایس اے ترقیاتی امور سے خصوصی طور پر منسلک پیشہ ور افراد انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر رد عمل ظاہر کرتے ہیں. وہ مظالم سے بچاؤ اور ثقافت کے تحفظ اور تمام لوگوں کی مذہبی آزادی کے لیے کام کرتے ہیں. بین الاقوامی سطح پر مذہبی آزادی کو فروغ دینے کے لیے مختلف طریقے اپنائے گئے ہیں. تاہم اس بات کے اطراف میں یہ مشترکہ اور واضح سوچ پائی جاتی ہے کہ انسانی حقوق اس دنیا میں جہاں ہم سب رہتے ہیں استحکام اور امن کے لیے مرکزی حیثیت کے حامل ہیں. منتظم پاور نے کہا کہ امریکہ دنیا بھر میں مذہبی آزادی کے لیے کھڑا رہے گا. ہم اپنے ملک کے اندر جن آزادیوں سے لطف اندوز ہوتے ہیں ان کے لیے بدستور شکر گزاری اور انکساری کا مظاہرہ کریں گے, اور ہم اس بات کے لیے دعا گو ہیں کہ خدا کی مدد اور اس کی عطا کردہ دانش سے ہم دنیا بھر میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کے لیے ان کے وقار کے اعادے اور ان کی آزادی کے حضور کے لیے صلاحیتوں سے بہرمند ہو سکیں.
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی.
اور اس کے ساتھ ہی وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے بیضہ جلانی کو آج کا نیوز شو ختم کرنے کی اجازت دیجیے. خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.